مسند الیہ کی تقدیم کے نکات چل رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتایا انہوں نے کہ مسند الیہ کو کبھی مقدم کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا ذکر اہم ہوتا ہے، اور اہم کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی اسباب ذکر کیے بھائی. پھر اس کے بعد شیخ عبدالقاہر کے بارے میں بتلایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مسند الیہ کی تقدیم تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. کب؟ جبکہ مسند الیہ کو کس پر مقدم کیا جائے؟ خبر فعلی پر مقدم کیا جائے. لیکن ایک شرط وہ لگاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ مسند الیہ کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہو، یعنی حرف نفی اس پر مقدم ہو. جیسے ما انا قلت ھذا، تو یہاں تخصیص آئی، اور تخصیص کا کیا معنی ہے؟ اگر اس بات ہو مذکور کے لیے تو سلب ہو غیر سے، اور اگر سلب ہو مذکور سے تو اس بات ہو غیر کے لیے. تو ما انا قلت ھذا، یہاں مذکور سے نفی ہے، حرف نفی آیا، تو غیر کے لیے کیا ہوگا؟ اس معنی یہ ہوگا کہ میں نے تو یہ قول نہیں کیا، لیکن میرے غیر نے یہ قول کیا ہے بھائی، قول کیا ہے. اور یہ اگر مولانا، یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر اس بات علی سبیل العموم ہو، یا یوں کہیں کہ اس سلب اگر علی سبیل العموم ہو تو اس بات بھی علی سبیل العموم ہوگا، اور اگر سلب علی سبیل الخصوص ہو تو اس بات بھی علی سبیل الخصوص ہوگا. یہ خصوص تو یہ معمول کے اعتبار سے ہے، یعنی معمول خاص کی نفی کریں گے اگر آپ مذکور سے، تو وہی معمول خاص ثابت ہو جائے گا. کس کے لیے؟ غیر کے لیے. اور اگر معمول عام کی نفی کرتے ہیں آپ مذکور سے، تو یہی معمول عام ثابت ہو جائے گا غیر کے لیے. تو یہاں پر خاص قول کی نفی کی، تو غیر کے لیے بھی وہی خاص قول ثابت ہوگا بھائی. تو میں اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک ہے منطوق کلام اور ایک ہے مفہوم کلام. منطوق کلام وہ ہے جو کلام کو سنتے ہی فوراً ظاہری معنی سمجھ میں آ جائیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ منطوق کلام. اور ایک ہے مفہوم کلام، وہ کلام کا وہ معنی جو غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے. تو منطوق بھی کلام کا معنی ہے، مفہوم بھی کلام کا معنی ہے، لیکن منطوق وہ جو فوری طور پر سمجھ میں آ جائے، اور مفہوم جو ذرا غور و فکر کے بعد سمجھ میں آئے بھائی. تو ما انا قلت ھذا، اس کا منطوق کیا ہے؟ کہ آپ نے یہ قول نہیں کیا. لیکن مفہوم اس کا کیا ہے؟ کہ غیر نے آپ یہ قول کیا ہے، کیونکہ یہاں تخصیص ہے بھائی. چنانچہ اسی وجہ سے کہا کہ یہ ترکیب صحیح نہیں، ما انا قلت ھذا ولا غیری، میں نے تو نہیں کہا اور نہ غیر نے کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ما انا قلت ھذا، اس کا منطوق تو کیا ہے؟ کہ میں نے یہ قول نہیں کیا. لیکن مفہوم اس کا کیا ہے؟ کہ غیر نے قول کیا ہے، کیونکہ تخصیص آئی، اور تخصیص کس چیز کا نام تھا؟ کہ اگر سلب مذکور سے ہو تو اس بات ہو. تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ غیر نے یہ کلام کیا ہے، اور ولا غیری بتلا رہا ہے کہ غیر نے یہ کلام. تو ابتدائے کلام اور انتہائے کلام کے اندر تناقض آ گیا، لہذا یہ ترکیب صحیح نہیں. اسی طرح بتلایا تھا یہ ترکیب بھی صحیح نہیں، ما انا رأیت احدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو یہاں پر دیکھیے، میں نے بتلایا تھا کہ اگر اس بات علی سلب اگر علی سبیل العموم ہو تو اس بات بھی کیا ہوگا؟ علی سبیل العموم ہوگا. تو یہاں پر مذکور سے ہر ایک کی رؤیت کی نفی ہوئی، تو غیر کے لیے ہر ایک کی رؤیت کا کیا ہوگا؟ اس بات ہوگا، اور یہ تو ممکن نہیں بھائی، ممکن نہیں. وَلَا مَا أَنَا ضَرَبْتُ إِلَّا زَيْدًا، اور یہ ترکیب بھی صحیح نہیں، یہ ترکیب بھی صحیح نہیں، کیونکہ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ نے بھائی آدم ضرب کی تخصیص کر دی، کس کے ساتھ؟ زید کی. میں نے زید کی پٹائی نہیں، کسی زید کی پٹائی کی ہے، ہاں، کسی ایک کی پٹائی نہیں کی سوائے کس کے؟ زید کے. تو آپ نے زید کے علاوہ ہر ایک سے پٹائی کی نفی کر دی. اور یہاں ہے تخصیص, اور تخصیص کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کہ اس غیر سے, کس مذکور سے سلب ہو تو غیر کے لیے کیا ہو؟ اس بات ہو. تو آپ نے جو اپنے آپ سے ہر ایک کی پٹائی کی نفی کی تو غیر کے لیے زید کے علاوہ ہر ایک کی پٹائی کا کیا ہوا؟ اس بات ہوا, اور یہ ممکن نہیں, لہذا یہ ترکیب بھی صحیح نہیں. یہ کس وقت بھائی؟ شیخ عبد القاہر نے فرمایا تھا کس وقت تخصیص آئے گی؟ جبکہ مسند الیہ کو مقدم کیا جائے خبر فعلی پر, بشرطے کہ اس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو؟ حرف. اور اگر ایسا نہ ہو پھر اس کی دو صورتیں بنتی تھیں, کیا یعنی سرے سے حرف نفی ہی نہ ہو, یا حرف نفی تو ہو لیکن مسند الیہ کے بعد آ رہا ہو. بھائی تو دو صورتیں آ گئیں اس میں بھائی, انہوں نے کیا کہا اگر ایسا نہ ہو. ایک صورت یہ کہ سرے سے حرف نفی ہی نہ ہو, یا حرف نفی تو ہے لیکن مسند الیہ کے بعد ہے. بھائی تو وہ صورت جس میں سرے سے حرف نفی ہی نہ ہو والا نہ, وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا گزشتہ سبق میں. تو کہتے ہیں اس صورت میں کبھی کبھار تقدیم تخصیص کے لیے آئے گی, اور کبھی کبھار تقدیم تقویت حکم کے لیے, تاکید کے لیے آئے گی. بھائی مثلا آپ کہتے ہیں انا سعیت فی حاجتی کا, انا سعیت فی حاجتی کا, تو دیکھیے یہاں حرف نفی سرے سے ہے ہی نہیں, تو یہاں یہ تخصیص کا بھی احتمال ہے اور تقویت حکم کا بھی. بھائی تو یہ تخصیص کی مثال, میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی, تو یہ قصر قلب کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور قصر افراد کے لیے بھی. مثلا مخاطب آپ کے ساتھ زید کو بھی شریک سمجھ رہا تھا اس فعل کے, اس فعل میں بھائی, تو آپ کہتے ہیں انا سعیت فی حاجتی کا, تو آپ نے شرکت کی کیا کر دی اس کے ذریعے؟ نفی کر دی کہ میں نے ہی کوشش کی ہے آپ کی حاجت کے اندر, تو یہ کیا ہوا؟ قصر افراد. اور قصر افراد کی صورت میں کہتے ہیں اس کی تاکید جو ہے وحدی وغیرہ جیسے الفاظ کے ساتھ لائی جائے گی. بھائی کس کے ساتھ ہے وہ؟ کیونکہ وحدی بھی صراحتن کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ شرکت کی. میں نے اکیلے نے کیا ہے مال, تو یہ شرکت کی نفی کر رہا ہے. وہ صورت سمجھ میں آئی. اور ما انا سعیت فی حاجتی کا, یہ قصر قلب کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ مخاطب سمجھ رہا تھا غیر کے ساتھ یہ فعل خاص ہے. آپ نے اس فعل کو کس کے لیے خاص کر دیا؟ متکلم نے اپنے لیے خاص کر دیا, تو یہ کیا ہوا؟ قصر قلب. اور قصر قلب کی صورت میں اس کی تاکید کس کے ساتھ لائی جائے گی؟ لا غیری جیسے الفاظ کے ساتھ بھائی, کیونکہ یہ صراحتن اس شبے کو دور کر رہا ہے کہ فعل کو کسی اور نے سر انجام دیا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ میں نے کیا ہے لا غیری, میرے غیر نے, تو صراحتن غیر سے فعل کے صدور کی نفی کر دی. بھائی جی, اور کبھی کبھی یہ تقویت حکم کا فائدہ دے گا, جیسے ہوا یعطی الجزیل, اور تو جزیل کا معنی بہت زیادہ, اے ہوا یعطی المال الجزیل, وہ بہت زیادہ مال عطا کرنے والا ہے. اب یہاں دیکھیے حرف نفی نہیں ملا ہوا, اور حرف نفی ہو ہی نہ سرے سے, تو اس صورت میں کبھی تخصیص آئے گی اور کبھی تقویت آئے گی. تخصیص کی مثال گزر گئی, یہ تقویت کی مثال ہے بھائی. یہاں تقویت حکم ہے مولانا, اس لیے کہ اسناد دو مرتبہ آیا, اور جب ایک چیز دو مرتبہ آئے تو اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ قوت پیدا ہو جاتی ہے بھائی. تو ترکیب اصل میں یوں ہے, دیکھیے ہوا یعطی الجزیل, ہوا مبتدا ہے بھائی, یعطی فعل, فعل اور ہوا ضمیر اس یعطی کے اندر فاعل, الجزیل مفعول, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ ہوا کے لیے. تو پہلے یعطی کا ایک مرتبہ اسناد کس کی طرف ہوا تھا؟ فاعل کی ضمیر کی طرف, اور پھر پورے جملے کا اسناد کس کی طرف ہوا؟ مبتدا کی طرف ہوا. تو دو اسناد آ گئے, اور اسناد یہی حکم ہے. اسناد کیا ہے؟ تو حکم دو مرتبہ آ گیا تو تقویت آ گئی بھائی. یہ کتنی صورتیں بنی تھیں بھئی؟ انہوں نے کہا شرط کیا لگائی تھی انہوں نے کہ اگر حرف نفی مسند الیہ کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تخصیص کا. اور اگر حرف نفی کے مسند الیہ کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو, اس کی کتنی صورتیں تھیں؟ دو, یا تو سرے سے حرف نفی ہی, یا حرف نفی ہے تو لیکن مسند الیہ کے بعد میں آ رہا ہے, اب وہ صورتیں بیان کرنے لگے ہیں. وَقَذَا اِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَنْفِيًا, اور اسی طرح ہے جب فعل کیا ہو؟ منفی ہو. یعنی جب فعل پر حرف نفی آ تو رہا ہے لیکن کس پر داخل ہو رہا ہے؟ اس خبر فعلی پر داخل ہو رہا ہے, مسند الیہ کے ساتھ نہیں ملا ہوا, تو اس صورت میں بھی کبھی یہ تقوی کے لیے آئے گا اور کبھی کس کے لیے آئے گا؟ تخصیص کا فائدہ دے گا. فقد یاتی تقدیم للتخصیص, تو کبھی تقدیم کس لیے آتی ہے؟ تخصیص کے لیے. وقد یاتی للتقوی, اور کبھی کس لیے آیا کرتی ہے؟ تقوی کے لیے. بھائی آپ دیکھیے ماتن آگے بیان کریں گے, تقوی کی مثال تو ذکر کی, جیسے انت لا تکذیبو انتا, تو دیکھیے یہاں پر مسند الیہ پر اس کے ساتھ حرف نفی نہیں ملا ہوا, بلکہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ مسند خبر کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اس صورت میں یہ تقوی کے لیے بھی آتا ہے اور تخصیص کے لیے بھی. تو یہ تقوی کی مثال بنائی انہوں نے, تخصیص کی مثال صراحتاً نہیں ذکر کی, وہ اب علامہ طبطازانی آپ کو پہلے ہی بتلانے لگے ہیں. فالاول, پہلے کی مثال, نحو انت ما سعیت فی حاجتی. انت ما سعیت, تو دیکھیے حرف نفی کس پر داخل ہو رہا ہے؟ خبر فعلی پر داخل ہو رہا ہے, اور یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے یہاں پر؟ تخصیص کا. پہلے کی مثال ہے نا, اور پہلے کیا ذکر کیا؟ تخصیص کو, اور ثانیاً تقوی کو. تخصیص, انت ما سعیت فی حاجتی, تو نے ہی میری حاجت میں کوشش نہیں کی, تو نے ہی میری حاجت میں کوشش نہیں کی. قصدن الى تخصیص ہی بعدم السعی, ارادہ کرتے ہوئے تخصیص مسند الیہ کا, کس کے ساتھ؟ عدم, یعنی عدم سعی کو بند کر دیا. کس کے اندر مولانا؟ مسند الیہ کے اندر بھائی. کس کے اندر بند کر دیا؟ مسند الیہ کے اندر بھائی, کہ تو نے ہی میری حاجت میں کوشش نہیں کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ دیکھو حرف نفی مؤخر آیا اور اس نے تخصیص کا فائدہ دیا. اور پھر تخصیص دو طریقے, قصر افراد بھی ہو سکتا ہے, اور قصر اگر غیر شرکت کا قائل تھا تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ قصر افراد. اور اگر غیر کیا تھا؟ اس فعل کے غیر دوسرے کے ساتھ مخاطب, اگر غیر کے ساتھ تخصیص کر رہا تھا تو پھر یہ کیا آئے گا؟ قصر قلب ہو جائے گا بھائی. اور دوسری مثال بھائی, وہ ثانی سے کیا مراد ہے بھائی؟ جی کبھی تقوی کے لیے آئے گا, جیسے انت لا تکذیبو, انت لا تکذیبو. تو کہتے ہیں وہ لتقوی الحکم المنفی, یہ کس لیے آیا؟ حکم منفی کی تقوی کے لیے آیا ہے. وہ تقریری ہی, اور اس کو پختہ کرنے کے لیے آیا ہے. کیوں؟ یہاں پر اسناد دو مرتبہ ہے مولانا. انت لا تکذیبو, ترکیب سنیے بھائی, انت مبتدا, لا تکذیبو فعل, انت ضمیر اس کے اندر فاعل, فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ پھر خبر ہوئی کس کے لیے؟ تو دیکھو لا تکذیبو کا ایک مرتبہ اسناد فاعل کی طرف ہوا, اور پھر دوسری مرتبہ اس کا اسناد کس کی طرف ہوا؟ مبتدا کی طرف. تو دو مرتبہ اسناد آیا, تو جس کی وجہ سے حکم کیا ہو گیا؟ پختہ ہو گیا. آگے آپ تو دیکھیے یہاں تین قسم کے جملے ہیں بھائی. ایک ہے انت لا تکذیبو, اس میں تقوی حکم ہے, اس لیے کہ اسناد کتنی مرتبہ آ رہا ہے؟ دو مرتبہ. اور ایک ہے لا تکذیبو, صرف لا تکذیبو, اس کے اندر مولانا اسناد کتنی مرتبہ ہے؟ ایک ہی مرتبہ ہے. لا تکذیبو فعل, انت ضمیر اس کے اندر فاعل سے مل کر پھر یہ جملہ فعلیہ ہوا, تو ایک ہی مرتبہ اسناد آیا. اور اور ایک تیسری صورت یہ ہے لا تکذب انت، انت کیا ہے؟ مؤخر ہے بھائی، اس صورت میں کیا ترکیب ہوگی؟ لا تکذب فعل، انت ضمیر اس کے اندر مؤکد، اور آگے انت ضمیر اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر کیا بن رہے ہیں لا تکذب کے لیے؟ فاعل بنے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں پر بھی اسناد ایک مرتبہ آیا، کتنی مرتبہ آیا؟ لا تکذب فعل، انت ضمیر مؤکد اس کے اندر، اور آگے جو انت ضمیر منفصل ہے وہ کیا ہے؟ تاکید. تو مؤکد تاکید مل کر فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. تو ایک ہی مرتبہ اسناد آیا بھائی، ایک ہی مرتبہ. تو مصنف کہتے ہیں تین جملے ہیں، انت لا تکذب اس کے اندر اسناد دو مرتبہ ہے، اور ایک ہے لا تکذب اس کے اندر اسناد ایک مرتبہ ہے، لا تکذب انت اس کے اندر بھی اسناد ایک مرتبہ ہے. لہذا کہتے ہیں یہ تینوں جملے نفی کذب کے لیے آتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نفی کذب کس کے اندر ہے؟ انت لا تکذب کے اندر ہے. کس میں ہے؟ انت لا تکذب کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اسناد کتنی مرتبہ آ رہا ہے؟ دو مرتبہ آ رہا ہے بھائی. فَإِنَّهُ أَشَدُّ لِنَفْيِ الْكَذِبِ مِنْ لَا تَكْذِبُ، اس لیے کہ یہ زیادہ اشد ہے نفی کذب میں. کس سے زیادہ اشد ہے مولانا؟ کون سا والا زیادہ اشد ہے؟ انت لا تکذب. کس سے؟ لا تکذب سے. کیوں بھائی؟ لما فیہ، بوجہ اس کے جو اس کے اندر ہے. کیا ہے بھائی؟ من تقریر من تکرار الاسناد المفقود فی لا تکذب، یعنی اسناد کا تکرار، وہ اسناد المفقود فی لا تکذب، جو لا تکذب کے اندر کیا ہے بھائی؟ وہ تکرار اسناد جو کیا ہے لا تکذب کے اندر کیا ہے جی، تو وہ تکرار اسناد مفقود ہے لا تکذب کے اندر. وقتصر المصنف علی مثال التقوی، بھائی میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ اللہ ماتن نے انت لا تکذب کے ذریعے تقوی کی مثال ذکر کی مولانا، اور تخصیص کی مثال ذکر، حالانکہ یہ کبھی فعل منفی تخصیص کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی تقوی کے لیے. بھائی ایسا کیوں کیا؟ مصنف علامہ طفتازانی اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں اس لیے کہ مصنف کا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو فرق بتلا دیں کہ ایک ہوتا ہے، ایک ہے تاکید حکم اور ایک ہے تاکید مسند الیہ، دونوں کے درمیان فرق ہے بھائی. ایک کس چیز کی تاکید ہے؟ حکم کی تاکید ہے، اور ایک مسند الیہ کی تاکید ہے. دیکھیے میں نے کہا انت لا تکذب، اس کے اندر کس کی تاکید ہے؟ حکم کی بھائی، کیونکہ دو مرتبہ کیا آ رہا ہے اسناد، دو مرتبہ آیا، تو اس میں حکم کی تاکید ہے. اور میں کہتا ہوں لا تکذب انت، اس کے اندر کس کی تاکید ہے بھائی؟ مسند الیہ کی تاکید ہے، مسند الیہ دو مرتبہ آ رہا ہے. حکم تو کتنی مرتبہ ہے؟ اسناد تو ایک ہی ہے، تو ایک ہے انت لا تکذب، اس کے اندر اسناد دو مرتبہ ہے، لہذا یہ تاکید اسناد کے لیے آیا، تاکید حکم کے لیے. اور ایک ہے لا تکذب انت، جب انت مؤخر ہو، یہ مسند الیہ کی تاکید کے لیے آیا ہے، حکم کی تاکید کے لیے. تو دونوں میں فرق بیان کرنا مقصد تھا، اس لیے مصنف نے تقویت کی مثال ذکر کی، تخصیص کی مثال ذکر نہیں. واقتصر المصنف علی مثال التقوی، اور اکتفا کیا مصنف نے تقوی کی مثال پر، لیفرع علیہ التفرقۃ بینہ وبین تاکید المسند الیہ، تاکہ تفریع کریں اسی پر. مولانا کس چیز کی تفریع کریں؟ التفرقۃ بینہ وبین تاکید الحکم وبین تاکید المسند الیہ، تاکہ مسند الیہ کی تاکید اور مسند اور خبر حکم کی تاکید کے درمیان کیا کر دیں؟ تفریق کر دیں مولانا، دونوں کو جدا جدا کر دیں، بتلا دیں آپ کو دونوں کے بارے میں. کما اشار الیہ بقولہ، جیسے کہ اشارہ کیا انہوں نے اپنے اس قول کے ساتھ. وَقَذَا مِن لَا تَكْذِبُ أَنْتَ، اور اسی طرح انت لا تکذب اشد ہے نفی کذب میں. کس سے؟ لا تکذب انتا سے یعنی انہو اشد لنفی القذبی یعنی وہ انتا لا تکذبو زیادہ اشد ہے نفی قذب میں کس سے زیادہ اشد ہے من لا تکذبو انتا سے مع ان فیہ تاکیدا باوجود اس کے کہ اس میں کیا ہے اس کے اندر تاکید ہے اس میں بھی تاکید ہے اس میں بھی تاکید ہے لیکن نفی قذب کس میں زیادہ ہے جی انت لا تکذبو میں اس لیے کہ اس میں حکم کی تاکید ہے اور اس میں مسند الیہ کی تاکید ہے اور دونوں میں فرق ہے بھائی تو اس سے مسند الیہ تو پختہ ہوا حکم کے اندر کوئی پختگی نہیں آئی بھائی لِأَنَّهُ اَي لِأَنَّ لَفْظَ أَنْتَ حاض امیر کا مرجع بتلا رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ کی حاض امیر کس کو راجے لفظ انتا کو راجے ہے او لِأَنَّ لَا تَقْذِبُ أَنْتَ یا والا نا یا حاض امیر کس کو راجے ہے لا تَقْذِبُ أَنْتَ بھئی اس قول کو راجے ہے اس کلام کو راجے ہے سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں کیوں لا تقذب انتا اس کی کیونکہ اس کے اندر بھی انتا موجود ہے کیا موجود ہے انتا موجود تو راجع انتا ہی کو کرنی ہے چاہے صراحتاً لفظ کو کر دیں یا قول کی طرف جس کے اندر کیا آ رہا ہے لفظ انتا آ رہا ہے اس لیے کہ لفظ انتا اس جملے کے اندر بھائی لتاکید المحکوم علیہ یہ کس کی تاکید کے لیے آیا ہے لا تقذب انتا کے اندر جی محکوم علیہ کی تاکید کے لیے آیا ہے نیچے متن دیکھئے لا لتاکید الحکمی تاکید حکم کے لیے نہیں آیا بھئی جی آپ نے تاکید کے نکات بھی پڑھے تھے لا تکذب انتا یہ انتا کیا ہے مولانا مسند الیہ کی تاکید ہے لا تکذب فعل ہے انتا ضمیر اس کے اندر مؤکد اور آگے انتا ضمیر منفصل جو آ رہی ہے وہ اس کی تاکید تو مؤکد تاکید مل کر لا تکذبو کے لیے فاعل تو آپ نے پڑھا بھئی چند دن پہلے یہ سبق گزرا کہ مسند الیہ کی کبھی تاکید لائی جاتی ہے اس کے کیا نکات پڑھے تھے آپ نے تاکید مسند الیہ کی کیوں لائی جاتی ہے تاکہ مجاز کے وہم کو دور کیا جائے میں نے کہا جاءنی امیر المومنین میرے پاس کون تشریف لائے ہیں امیر المومنین تشریف لائے آپ نے گمان کیا کہ بھئی امیر المومنین سے امیر المومنین ہی نہیں مراد ہوں گے انہوں نے اپنا کوئی خاص آدمی بھیج دیا لیکن جب وہ خاص آدمی کو بھیج دیا تو کہنے والا اسی کو یوں تعبیر کر رہا ہے گویا وہ خود ہی میرے پاس کیا ہے تشریف لائے ہیں تو میں پھر آگے تاکید لاتا ہوں امیر المومنین جانی امیر المومنین امیر المومنین بھئی تو دیکھو آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ حکم کی نسبت امیر المومنین کی طرح حقیقتاً نہیں ہو رہی بلکہ کیا ہے مجازاً ہو رہی ہے میں نے جب دوبارہ امیر المومنین کا لفظ ذکر کیا اور تاکید لے کر آیا تو اس سے کیا ہوا مسند الیہ پکا ہو گیا کہ میری مراد امیر المومنین سے امیر المومنین ہی ہیں حقیقی معنی مراد ہے مجازی معنی مراد تو تاکید آتی ہے کبھی مجاز کے وہم کو دور کرنے کے لیے یا کبھی تاکید آتی ہے غلطی کے وہم کو دور کرنے کے لیے میں نے کہا جاءنی زیدن میرے پاس زید آیا پھر میں فوراً اس کی تاکید لاتا ہوں زیدن دو مرتبہ زید کہتا ہوں کیوں کیونکہ کہیں سننے والا یہ نہ سمجھے کہ میرے منہ سے غلطی سے زید کا لفظ نکلا ہے میں کہنا تو عمر چاہتا تھا جاءنی عمرن لیکن غلطی سے میں نے کیا کہہ دیا ہے تو جب میں نے کہا جاءنی زیدن زیدن دو مرتبہ کہا اب بات پکی ہو گئی کہ میں نے غلطی لفظ کی ادائیگی میں کوئی غلطی تو تاکید کبھی مولانا غلطی کے وہم کو دور کرتی ہے اور کبھی مولانا عدم شمول کے وہم کو دور کرتی ہے میں کہتا ہوں جاءنی القوم میرے پاس کون آئے قوم آئی بھئی فلان جماعت آئی تو اب آپ کا خیال تھا وہم ہو سکتا تھا آپ کو کہ ہو سکتا ہے سارے نہ آئے ہوں لیکن اکثر آئے ہوں لیکن اکثر آئے تو ان کو کس سے تعبیر کر دیا کل کے ساتھ تعبیر کر دیا تو میں آگے کلہم تاکید لے کر آتا ہوں، یہ تاکید بتلاتی ہے کہ یہاں قوم سے اکثر قوم نہیں مراد بلکہ کل کی کل قوم مراد ہے بھائی، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو تاکید لائی جاتی ہے کہ وہ مجاز کے وہم کو دور کرتی ہے، غلطی کے وہم کو دور کرتی ہے، اور عدم شمول کے وہم کو دور کرتی ہے۔ تو یہاں لا تکذبوا انت کے اندر بھی مولانا تاکید لائی گئی، کیا لائی گئی؟ تاکید لائی گئی یہ بتلانے کے لیے کہ اس فعل کا اسناد کس کی طرف ہے، ضمیر مخاطب کی طرف ہی ہے، یہاں پر مجاز، یہاں پر کوئی اسناد جو ہے اس ضمیر مخاطب کی طرف غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا، یا مجاز کی بنا پر، مجاز یا نسیان کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ حقیقتاً یہی اسی کی طرف فعل کا اسناد ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ تاکید ہے، وہی تینوں نکات اس میں بھی جاری ہوں گے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی ہے بھائی کہ غلطی کے وہم یا نسیان کے وہم کو اور اسی طرح مجاز کے وہم کو اس نے آ کر دور کر دیا کہ لا تکذبو کے اندر لا تکذبو کا جو اسناد انت کی طرف ہو رہا ہے وہ مجازن نہیں ہو رہا، غلطی کی بنا پر نہیں ہو رہا، نسیان کی بنا پر، یہ کس نے بتلایا؟ جو آگے دوبارہ انت آیا اس نے بتلایا، ان چیزوں کے وہم کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ وہی بات اب بیان کرنے لگے ہیں علامہ طبطزانی کیونکہ انتا کا لفظ جو ہے وہ محکوم علیہ کی تاکید کے لیے ہے، بانہ ہوا ضمیر المخاطبی، کہ مسند الیہ کون ہے بھائی؟ مخاطب کی ضمیر ہی ہے تحقیقاً، تحقیقی طور پر۔ ولیس الاسناد الیہ علی سبیل السہوی، اور اسناد جو اس کی طرف ہوا ہے وہ سہو کے طریقے پر نہیں ہوا، والتجوزی اور مجاز کے طریقے پر اسناد نہیں ہوا، او النسیان یا نسیان کے طریقے پر اسناد نہیں ہوا۔ تو انت نے آ کر مسند الیہ کو پکا کر دیا، لا لتاکید الحکمی، یہ تاکید حکم کے لیے نہیں آیا انت، لعدم تکرر الاسنادی، اس لیے کہ اسناد کا تکرار یہاں نہیں ہے۔ وَهَذَا الَّذِي ذُكِرَ مِنَ التَّقْدِيمِ لِلتَّخْصِيصِ تَارَةً وَالتَّقَوِّي أُخْرَى إِن بُنِيَ الْفِعْلُ عَلَى مُعَرَّفٍ، کہتے ہیں یہ جو ابھی تک بات ذکر ہوئی بھائی، ابھی تک بات کیا ذکر ہوئی؟ کہ مسند الیہ کو خبر فعلی پر مقدم کیا جائے تو یہ تخصیص کا فائدہ دے گا، بشرطے کہ مسند الیہ کے ساتھ کیا ملا ہو، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی سرے سے حرف نفی ہو ہی نہ، یا حرف نفی تو ہو لیکن فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو پھر یہ تخصیص کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تقوی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ اس وقت ہے جبکہ فعل کی بنا معرفہ پر ہو، کس پر ہو؟ یعنی وہ جو مسند الیہ بھائی جو مقدم تھا، وہ جو مبتدا تھا، وہ معرفہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے آپ مثالیں نہیں دیکھ رہے بھائی، ما انا قلت ھذا، تو انا کیا ہے؟ نکرہ ہے، معرفہ ہے، کیونکہ ضمیر ہے، معرفہ ہے، سمجھ رہے؟ انا سعیت فی حاجتی کا، یہاں بھی انا کیا ہے مولانا؟ معرفہ ہے۔ اور اسی طرح ہوا یعطی الجزیلا، یہاں پر ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے، معرفہ ہے۔ تو یہ وہ اس وقت ہے جبکہ مسند الیہ کون جو مقدم ہے وہ معرفہ ہو، مسند الیہ کیا ہو؟ معرفہ ہو، تو پھر وہ جب حرف نفی ملا ہو تو تخصیص کے لیے آئے گا، حرف نفی ساتھ نہ ہو تو تقوی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تخصیص کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر فعل کی بنا نکرہ پر ہو، مثلا میں کہتا ہوں رجلن جاءنی، رجلن، اگر فعل کی بنا نکرہ پر ہو تو پھر وہ تخصیص کے لیے آئے گا، کس لیے آئے گا؟ وہ اب بات اب آگے بیان کرنے لگے، کہتے ہیں ابھی تک جو ہم نے بات بیان کی وہ معرفہ کی بیان کی، نکرہ کی ابھی بیان نہیں کی۔ جی وحاد الذی، یہ مولانا عبارت ذکر کی علامہ طبطزانی نے، بتلا رہے ہیں بھائی آگے آنے والی عبارت کے لیے، آگے آنے والی عبارت جو ہے متن، و ان بنی الفعل، واو حرف عطف ذکر ہوا، سوال پیدا ہوا اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ علامہ طفتازانی بتلا رہے ہیں کہ معطوف علیہ یہاں محذوف ہے بھائی، وہ محذوف اب آپ کو بتلا رہے ہیں. وَهَذَا الَّذِي ذُكِرَ مِنَ التَّقْدِيمِ لِلتَّخْصِيصِ تَارَةً، اور یہ جو ذکر کیا گیا یعنی تقدیم کا تخصیص کے لیے ہونا، کبھی وَالتَّقَوِّي، اور کبھی کس کے لیے ہونا؟ تقوی کے لیے. اخرا ای تارتن اخرا بھائی، کبھی کبھار کس کے لیے ہونا؟ تقوی کے لیے، اور کبھی تخصیص کے لیے ہونا. یہ کب ہے؟ ان بنی الفعل علی معرف، جبکہ فعل کی بنا کس پر کی جائے؟ معرفہ پر کی جائے. و ان بنی الفعل علی منکر، اور اگر فعل کی بنا نکرہ پر ہو، افادت تقدیم و تخصیص الجنس ابی الواحدی، تو پھر تقدیم فائدہ دیتی ہے تخصیص الجنس کا یا تخصیص واحد کا. بھی ای بالفعلی، کس کے ساتھ بھائی؟ فعل کے ساتھ بھائی، وہ فعل پر ہی تو مقدم کیا ہے، تو وہ فعل خاص ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ جنس کے ساتھ، یا خاص ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ واحد یعنی فرد کے ساتھ. تو اگر نکیرہ مولانا، اگر نکیرہ پر فعل کی بنا ہو تو پھر وہ تقدیم یہاں تخصیص ہی کا فائدہ دے گی، تقوی کا فائدہ نہیں دے گی. ہاں وہ تخصیص الجنس بھی ہو سکتی ہے وہاں پر، اور تخصیص الفرد بھی ہو سکتی ہے بھائی. کیا مطلب؟ مثلا میں کہتا ہوں رجل جاءنی، تو دیکھیے جاءنی کی بنا کس پر ہو رہی ہے بھائی؟ اس کے لیے کون ہے مسند الیہ ما قبل میں؟ رجلن ہے، رجلن، تو فعل کی بنا ہوئی نکرہ پر، اور جب فعل کی بنا نکرہ پر ہو تو پھر وہ ہمیشہ کس لیے آئے گا؟ تخصیص ہی کے لیے آئے گا. ہاں تخصیص کے اندر پھر دو احتمال ہیں، تخصیص الجنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تخصیص ال، تو رجلن جاءنی اگر تخصیص الجنس کے لیے ہو تو کیا مانا؟ کہ جن سے رجل میرے پاس آئی ہے، جن سے عورت، تو جن سے عورت کی نفی ہوئی بھائی. اور اگر اس سے یہ تخصیص الفرد کے لیے ہو تو مانا ہوگا رجل جاءنی، ایک فرد رجل میرے پاس آیا ہے، دو یا چار نہیں آئے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جنس کی بھی تخصیص ہو سکتی ہے اور فرد کی بھی تخصیص ہو سکتی ہے. نحو رجل جاءنی ای لامرأت، جیسے رجل جاءنی آدمی میرے پاس آیا، یعنی جن سے رجل میرے پاس آیا ہے، لامرأت عورت، جن سے عورت، تو یہ کس لیے ہوا؟ فیکون تخصیص جنس، تو یہ کیا ہوگی؟ تخصیص الجنس ہو جائے گی. او لا رجلانی، یا یوں کہتے ہیں رجل جاءنی لا رجلانی، میرے پاس ایک آدمی آیا ہے، دو آدمی نہیں آئے، فیکون تخصیص واحد، تو یہ کیا ہے؟ تخصیص ہے، یعنی تخصیص الفرد ہے بھائی، تخصیص الفرد ہے. وذالک بھائی، یہ کس لیے بھائی؟ یہ تخصیص الجنس اور تخصیص الواحد دونوں کیوں آ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں لئن اسم الجنس حامل المعنیین، اس لیے کہ اس میں جنس حامل ہوتا ہے دو معنی کا، الجنسیت والعدد بھائی، اور وہ دو معنی کیا ہے بھائی؟ جنسیت کا بھی احتمال ہے اور جنس ہونے کا بھی، اور عدد، والعدد المعین، اور عدد معین بھی. وہ کیا ہے عدد معین؟ اعن الواحدہ، یعنی کہ دیکھو میں رجل بولتا ہوں، لفظ رجل، تو رجل اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس دے میں احتمال جنس ہونے کا بھی ہے اور فرد واحد مراد بھی مراد ہو سکتی ہے. تو رجلن سے مراد میں ہو سکتا ہے کیا مراد لے لوں؟ جن سے رجل، اور ہو سکتا ہے اس سے کیا مراد لوں؟ ایک فرد، کیونکہ رجل کیا ہے؟ مفرد، تو کیا مراد لے لوں؟ ایک فرد، دو یا چار نہیں بھائی. تو جنس کا بھی احتمال ہے، تو یہ تخصیص الجنس کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور فرد معین و ایک پر بھی دلالت کر رہا ہے، اس لیے تخصیص الفرد کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور عدد معین کا بھی، یعنی ایک کا بھی. ان کان مفردن، جبکہ یہ اس میں جنس کیا ہو والا نا؟ مفرد ہو، تو یہ عدد معین یعنی واحد پر دلالت کرے گا. اول اثنین ان کان مسنن، اور دو پر دلالت کرے گا، دو اس سے مراد ہوں گے. ان کان مسنن، جبکہ کیا ہو یہ؟ میں کہتا ہوں رجلانی جاءنی، دو آدمی میرے پاس آئے، تو یہاں عدد معین کیا ہے؟ دو بھائی، دو آدمی بھائی، تو جنس. اب زائد علیہ ان کان جمعن، اور زائد اس پر جبکہ یہ جمع ہو. بھائی میں کہتا ہوں رجال جاؤنی، رجال میرے پاس آئے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ عدد معین بھائی، یعنی تین یا تین سے زیادہ بھائی. فاصل النکرۃ المفردۃ ان یکون لواحد من الجنس، تو اصل نکرہ مفردہ کے اندر کیا ہے کہ وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ ایک کے لیے ہونا چاہیے، جنس میں سے، جنس میں سے ایک فرد کے لیے ہونا چاہیے. فقد یقصد به، ہاں ایک فرد کے لیے، فقد یقصد به الجنس فقط، اور کبھی اس کے ذریعے کس کا ارادہ کیا جاتا ہے؟ صرف جنس کا ارادہ کیا جاتا ہے. وقد یقصد به الواحد فقط، اور کبھی اس کے ذریعے کس کا ارادہ کیا جاتا ہے؟ صرف واحد کا، صرف واحد کا بھائی. تو دیکھو اصل کیا کہتے ہیں نکرہ مفردہ کے اندر کیا ہے کہ وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ لواحد من الجنس، ایک فرد کے لیے، من الجنس کس میں سے؟ تو دیکھو ایک فرد ہے اور اس میں جنسیت بھی ملحوظ ہے. کیا ملحوظ ہے؟ جنسیت بھی ملحوظ ہے. تو پھر چنانچہ جنسیت والا معنی بھی اس کے اندر آ گیا، فردیت والا معنی بھی آ گیا. تو کبھی صرف فردیت کے لیے آئے گا اور کبھی کس لیے؟ صرف جنسیت کے لیے آئے گا. والذی یشعر بہ کلام الشیخ، جی یہاں سے علامہ تختازانی ماتن پر اعتراض کرنے لگے ہیں. بھائی صاحب تلخیص نے ابھی تک کیا ذکر کیا؟ بھائی صاحب تلخیص نے ذکر کیا کہ مسند الیہ کو جب خبر فعلی پر مقدم کیا جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تخصیص کا، بشرطے کہ مسند الیہ کے ساتھ کیا ملا ہو؟ حرف، اور اگر حرف نفی نہ ملا ہوا ہو تو پھر یہ تخصیص کا فائدہ کے لیے بھی آ سکتا ہے اور تقویت کے لیے بھی آ سکتا ہے. اور پھر بتلایا کہ یہ اس وقت ہے جب فعل کی بنا معرفہ پر ہو، اور اگر فعل کی بنا نکرہ پر ہو تو پھر صرف تخصیص ہی کے لیے آئے گا، تقوی کے لیے. ہاں تخصیص کے اندر پھر احتمال ہے، تخصیص الجنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تخصیص الفرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو مصنف نے معرفہ اور نکرہ میں فرق کیا. کیا کیا بھائی؟ معرفہ اور نکرہ میں فرق کیا. علامہ تختزانی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو انہوں نے معرفہ اور نکرہ کا فرق بیان کیا، یہ شیخ عبد القاہر کی کتابوں میں یہ بات ہمیں نہیں ملتی. ہم نے چھان بین کی، جستجو کی، لیکن وہاں ہمیں ایسا کلام نہیں ملا جس میں انہوں نے ان معرفہ اور نکرہ کا فرق بیان کیا ہو. معلوم ہوا ان کے نزدیک مسند الیہ جب مقدم ہو خبر فعلی پر تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تخصیص کا. کب؟ جبکہ اس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو؟ حرف نفی ملا ہوا ہو، چاہے وہ معرفہ ہو چاہے وہ نکرہ ہو. معرفہ اور نکرہ کا فرق شیخ عبد القاہر نے اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا، اور مصنف یہاں پر فرق بیان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کہ معرفہ کا وہ حکم ہے اور نکرہ کا یہ حکم ہے، تو دونوں میں فرق بیان کیا. تو معلوم ہوا یہ کلام شیخ عبد القاہر کا نہیں ہے، یہ کلام شیخ عبد القاہر کا، لیکن مصنف نے بات شروع کی تھی قال عبد القاہر سے، انہی کے قول کے تحت سارا کچھ ذکر کر دیا. مصنف کو چاہیے تھا کہ وہ تصریح کر دیتے کہ شیخ عبد القاہر کی وہ بات ہے، صرف یہ باقی آگے آنے والی بات ان کی نہیں ہے. انہوں نے تصریح نہیں کی بھائی، انہوں نے تصریح نہیں کی، اور یہ شیخ عبد القاہر کا کلام ایسا نہیں ہے. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ جو نکرہ کا فرق بیان کیا یہ مصنف نے بیان کیا ہے، شیخ عبد القاہر کا قول نہیں ہے بھائی. والذی یشعر بہ کلام الشیخ فی دلائل الاعجاز، اور وہ جس کی خبر دیتا ہے کل شیخ عبد القاہر کا کلام کس کے اندر؟ فی دلائل، ان کی کتاب دلائل الاعجاز میں جو ان کا کلام آیا ہے وہ یہ خبر دیتا ہے کہ ان لا فرق بین المعرفت والنکرت، کہ کوئی فرق نہیں ہے معرفہ اور نکرہ میں. فی ان البناء علیہ قد یکون للتخصیص وقد یکون للتقوی، اس بات کے اندر کہ بنا جب اس مسند الیہ پر ہو تو کبھی کس لیے ہوگی؟ بھئی انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ مسند الیہ پر جب خبر فعلی کی بنا ہوگی تو قد یکون للتخصیص وقد یکون للتقوی، تو کبھی کس لیے؟ تخصیص کے لیے ہوگی، اور کبھی کبھار کس کے لیے ہوگی؟ کوئی فرق نہیں بیان کیا انہوں نے، مطلقاً کہا ہے جو معرفہ کو بھی شامل ہے اور نکرہ کو بھی. بھئی تو نکرہ کے اندر بھی جیسے تخصیص کا احتمال ہے ویسے ہی تقوی کا بھی احتمال ہے. وَوَافَقَهُ اَيْ عَبْدَ الْقَاهِرِ السَّكَّاكِي. وَافَقَهُ ہا ضمیر کا مرجع بتلایا کہ مفعول کی ضمیر کس کو راجع ہے؟ عبد القاہر کو. وَوَافَقَهُ اَيْ عَبْدَ الْقَاهِرِ اور موافقت کی ہے عبد القاہر کی. کس نے کی ہے؟ السَّكَّاكِي. یہ فاعل ہے مولانا. عَلَى ذَلِكَ اس بات پر، کس بات پر؟ اے علی ان التقدیم یفید التخصیص، کہ تقدیم کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخصیص کا. لیکن خالفہ فی شرائط و تفاصیل، لیکن مخالفت کی ہے ان کی شرائط اور تفاصیل کے اندر. بھئی ایک ہے نفس مسئلہ، ایک ہے شرائط مسئلہ. نفس، اب علامہ سکاکی کی بات کرنے لگے ہیں بھئی، جن سے مفتاح العلوم سے انہوں نے اپنی تلخیص اخذ کی ہے بھئی، تو ایک شیخ عبدالقاہر کا مذہب بتلا دیا، ان کے نزدیک کیا تھا؟ مسند الیہ کو جب خبر فعلی پر مقدم کیا جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تخصیص کا. لیکن انہوں نے شرط کیا لگائی تھی؟ کہ مسند الیہ کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو؟ حرف، اور اگر حرف نفی ہونا ہو تو پھر کیا؟ بھی کبھی تخصیص کے لیے آئے گا اور کبھی کس کے لیے؟ تقوی کے لیے آئے گا، تقوی کے لیے. کہتے ہیں علامہ سکاکی بھی یہی فرماتے ہیں کہ مسند الیہ کو جب مقدم کیا جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تخصیص کا. لیکن شیخ عبدالقاہر نے جو شرائط لگائی تھی ان میں اختلاف کرتے ہیں. تو نفس مسئلہ میں تو ان کی موافقت ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تقدیم میں مسند الیہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخصیص کا. لیکن انہوں نے کہا تھا شرط یہ ہے کہ مسند الیہ کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہو، حرف کیا ملا ہو حرف. کہتے ہیں نہیں، وہ یہ شرط نہیں لگاتے، وہ اور شرطیں لگاتے ہیں. تو شرائط میں ہے اختلاف اور نفس مسئلہ میں کیا ہے؟ موافقت ہے. اور موافقت کی ہے شیخ عبدالقاہر کی. علامہ سکاکی نے اس مسئلے میں کہ جو تقدیم ہے وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، لیکن خالفہ فی شرائط و تفاصیل ہے، لیکن مخالفت کی ہے شرائط و تفاصیل میں. فإن مذهب الشيخ، اس لیے کہ شیخ عبدالقاہر کا مذہب یہ ہے کہ انہو ان ولی حرف النفی، کہ اگر مل جائے مسند الیہ کس کے ساتھ؟ حرف نفی کے ساتھ. فہو للتخصیص قطعان، تو پھر وہ کس کے لیے ہوگا؟ قطعی طور پر. بھئی وہی بات ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں وہی بیان کر رہے ہیں کہ اگر حرف نفی ملا ہو تو تخصیص کے لیے ہوگا قطعی طور پر. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، اَيْ وَإِلْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَقَدْ يَكُونُ لِلتَّخْصِيص، تو پھر کبھی کس کے لئے ہوگا؟ تخصیص کے لئے ہوگا. وَقَدْ يَكُونُ لِلتَّقَوِي، اور کبھی کس لئے ہوگا؟ تقوی کے لئے. مُزْمَرًا كَانَ اَوْ مُزْحَرًا، بھئی ایک اس میں ضمیر ہے ایک اس میں ظاہر ہے. بھئی ضمیریں آپ جانتے ہیں بھئی، جی ضمیر مرفوع منفصل ہے متصل ہے، ضمیر مجرور منفصل ہے متصل ہے، اور ضمیر منصوب کیا ہے؟ مرفوع منفصل ہے متصل ہے، منصوب متصل ہے منفصل ہے، اور مجرور کیا ہے؟ متصل ہے. یہ پانچ قسم کی ضمیریں، اور باقی کیا ہیں اس میں؟ ظاہر ہیں. باقی کیا کہلاتے ہیں اس میں؟ مثلا زید، عامر، بکر وغیرہ، یہ سارے کیا کہلائیں گے بھئی؟ اس میں ظاہر. تو اللہ، تو اس چاہے تقوی کے لیے ہوگا. مزمرن کانا او مزہرن، وہ جو مسند الیہ جس کو مقدم کیا. ما انا قلتو حاذا، انا کیا ہے مولانا؟ ضمیر ہے. تو چاہے یہ مسند الیہ مقدم ضمیر ہو چاہے اس میں ظاہر ہو، اس کو اس میں ظاہر سے بدل دو. مثلا ما زیدن قال حاذا، ما زیدن قالا، تو دیکھو آنا چاہے ضمیر ہو چاہے اس میں ظاہر ہو، دونوں صورتوں میں کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ تخصیص کا. معرفن او منکرن، چاہے یہ معرفہ ہو یہ جو مقدم مسند الیہ ہے، چاہے نہ کرا ہو. مثبتن کان الفعل او منفیان، چاہے فعل مثبت ہو یا فعل کیا ہو منفی ہو، دونوں صورت بھائی. بھائی دیکھو یہاں کل 9 صورتیں بنتی ہیں. دیکھو مسند الیہ کی 3 صورتیں ہو گئیں، مسند الیہ یا معرفہ ہوگا یا نکرہ، اور معرفہ میں 2 صورتیں ہیں، یا ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر. بھائی توجہ سے سن لو بھائی، یا اس مسند الیہ جو مقدم کیا ہے وہ کیا ہوگا، معرفہ ہوگا یا نکرہ، تو کتنے ہو گئے 2، لیکن معرفہ کے اندر ہیں 2 صورتیں، یا وہ معرفہ اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر، تو کتنی صورتیں ہو گئیں 3، 3 ہو گئیں بھائی. کتنی ہو گئیں؟ 1 ہو گیا نکرہ، 1 اس میں ظاہر، 1 اس میں ضمیر. بھائی کتنی صورتیں؟ 3 صورتیں. اور پھر حرف نفی اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، یا حرف نفی سرے سے ہوگا ہی نہیں، یا حرف نفی فعل کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. یہ کتنی صورتیں ہوئیں؟ 3 یہ ہو گئیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی وہ جو مسند الیہ جس کو آپ نے فعل پر مقدم کیا ہے، یا وہ نکرہ ہوگا، یا اس میں ضمیر ہوگی، یا اس میں ظاہر ہوگا، 3 صورتیں. پھر اس کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہوگا، یا سرے سے حرف نفی ہو گئی نہیں کلام کے اندر، یا حرف نفی تو ہوگا لیکن مسند الیہ سے نہیں ملا ہوگا بلکہ کس سے ملا ہوگا، فعل سے. کتنی صورتیں؟ 3 یہ صورتیں ہو گئیں حرف نفی کے ہونے کی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ توجہ ہے سبق کی طرف. اب یہ ہر ایک کے ساتھ یہی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت مولانا کہ مسند الیہ جس کو مقدم کیا اس کی کتنی صورتیں تھیں بھائی؟ یا نکرہ ہوگا، یا اس میں ضمیر، یا اس میں، اگر نکرہ ہو پھر بھی 3 صورتیں، یا اس نکرہ کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہوگا، یا سرے سے حرف نفی ہوگا ہی نہیں، یا ہوگا تو لیکن کس کے ساتھ ملا ہوگا، آگے فعل کے ساتھ. اگر مسند الیہ اس میں ضمیر ہو اس میں بھی یہ 3 صورتیں، یا اس مسند الیہ اس میں ضمیر کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہوگا، یا سرے سے حرف نفی ہوگا ہی نہیں، یا ہوگا تو لیکن آگے کس سے ملا ہوگا، فعل سے ملا ہوگا. اسی طرح اگر مسند الیہ اس میں ظاہر ہے اس میں بھی کتنی صورتیں؟ 3 صورتیں، یا اس کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہوگا، یا پورے کلام میں سرے سے حرف نفی ہی نہیں ہوگا، یا حرف نفی تو کلام میں ہے لیکن مسند الیہ سے نہیں ملا ہوا بلکہ کس سے ملا ہوگا، آگے خبر سے ملا ہوگا. کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 9. سب کو سمجھ میں بھی آئیں کہ نہیں آئیں بھائی؟ سب کو اچھی طرح جی. تو یہ 9 صورتیں ہو گئیں. ان 9 صورتوں کے اندر مولانا وہ 3 صورتیں جس میں مسند الیہ، وہ 3 صورتیں جس میں مسند الیہ کے ساتھ کیا ملا ہوا تھا، حرف نفی ملا ہوا تھا، چاہے مسند الیہ جو مقدم ہوا ہے اس میں ظاہر ہو، چاہے اس میں ضمیر ہو، چاہے نکرہ ہو، تینوں کے ساتھ حرف نفی ایک ایک صورت بنی تھی، یعنی جس میں حرف نفی بھی ملا ہوا تھا، اس صورت میں تو شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں قطعی طور پر یہ کس لیے آیا، تخصیص کے لیے. اور باقی 6 صورتیں جن میں 3 وہ ہیں جن میں سرے سے حرف نفی ہے ہی نہیں، اور 3 وہ ہیں جن میں حرف نفی تو ہے لیکن مسند الیہ سے نہیں ملا بلکہ کس سے ملا ہوا ہے، ان 6 کے اندر وہ کہتے ہیں یہ تخصیص کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور تقویت کے لیے بھی ہو سکتی ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ جبکہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں بھائی کہ اگر مسند الیہ جو مقدم ہے نکرہ ہو تو پھر یہ تخصیص کا فائدہ دے گا صرف، وہ شرط مسند، وہ کہتے ہیں کہ حرف نفی کو نہ دیکھو، حرف نفی ہے یا نہیں ہے، مقدم ہے یا مؤخر ہے، یہ نہ دیکھو، کہتے ہیں یہ دیکھو کہ جو خبر پر جس کو آپ نے مقدم کیا مسند الیہ کو، یہ کیا ہے، یہ نکرہ ہے تو اور حکم ہوگا، یہ اس میں ظاہر ہے تو اور حکم ہوگا، یہ اس میں ضمیر ہے تو اور حکم ہوگا. وہ کہتے ہیں اگر یہ اس میں ظاہر، یہ اس میں مسند الیہ جو مقدم ہے اگر نکرہ ہو اور تخصیص سے کوئی مانع بھی نہ ہو تو پھر یہ تخصیص کے لیے ہوگا. وہ مسند الیہ جو مقدم ہے کیا ہو؟ نکرہ ہو، اور تخصیص سے کوئی چیز مانع بھی، تو پھر یہ کس لیے ہوگا؟ صرف تخصیص کے لیے ہوگا، تقوی کے لیے نہیں ہوگا. اور اگر مسند الیہ جو مقدم کی ہے وہ اگر اس میں ظاہر ہے تو پھر وہ تقوی کے لیے ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ اور اگر وہ مسند الیہ جو مقدم ہے اس میں ضمیر ہے تو پھر وہ تقوی کے لیے بھی آ سکتا ہے اور تخصیص کے لیے بھی آ سکتا ہے. مذہب ان کا سمجھ میں آیا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ حرف نفی، شیخ عبد القاہر تو فرماتے تھے حرف نفی کو دیکھو، حرف نفی اگر مسند الیہ سے ملا ہوا ہے تو اور حکم، اگر سرے سے ہے ہی نہیں یا فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اور حکم. شیخ علامہ سکاکی فرماتے ہیں نہیں، حرف نفی کا اعتبار نہیں، بلکہ اعتبار دراصل کس کا ہے؟ مسند الیہ جو مقدم ہے اس کا اعتبار ہے. اگر وہ مسند الیہ نکرہ ہے اور وہاں تقدیم سے، وہاں تخصیص سے کوئی چیز مانع نہیں، تو پھر یہ صرف کس لیے ہے؟ تقدیم صرف کس چیز کا فائدہ دے گی؟ تخصیص کا فائدہ دے گی، تقوی کا فائدہ. اور اگر وہ مسند الیہ جو مقدم کیا ہے آپ نے وہ اس میں ظاہر ہے، کیا ہے؟ تو پھر بھی یہ تقدیم صرف تقوی کا فائدہ دے گی، تخصیص کا فائدہ. اور اگر وہ جو مسند الیہ جو آپ نے مقدم کیا وہ اس میں ضمیر ہے، پھر اس میں دونوں احتمال ہیں، تخصیص کے لیے بھی آ سکتی ہے اور تقوی کے لیے بھی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے بھائی، دیکھیے دوبارہ. فإن مذهب الشيخ، اس لیے کہ شیخ عبد القاهر کا مذہب یہ ہے، انه ان ولی حرف النفی، کہ اگر مل جائے وہ مسند الیہ حرف نفی کے ساتھ، فهو للتخصيص قطعا، تو قطعی طور پر یہ کس لیے ہوگا؟ تخصیص ہی کے لیے ہوگا. والا، اور اگر ایسا نہ ہو، فقد یکون للتخصيص وقد یکون للتقوی، تو پھر کبھی وہ تخصیص کے لیے ہوگا اور کبھی تقوی کے لیے. مزمرن کانا او مظہرن، چاہے وہ مقدم مسند الیہ کیا ہے، اس میں ضمیر ہو یا اس میں ظاہر ہو، معرفن او منکرن، معرفہ ہو یا نکرہ ہو، مثبتن کان الفعل او منفین، مثبت ہو فعل یا منفی ہو. و مذہب السکاکی، علامہ السکاکی کا مذہب یہ ہے، انہو، کہ مسند الیہ جو ہے ان کان نکرتن، اگر وہ کیا تھا؟ نکرہ تھا، فہو للتخصیص، تو وہ صرف کس لیے آئے گا؟ تخصیص کے لیے آئے گا. کب؟ ان لم یمنع منہ مانع، اگر وہاں کوئی مانع نہ ہو. وہ ان کان معرفتن، اور اگر کیا ہو؟ اگر وہ معرفہ ہو تو پھر معرفہ میں کتنی صورتیں تھیں، یا اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں، تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ مُظْهَرًا، اگر وہ اس میں ظاہر تھا، فَلَيْسَ إِلَّا لِلتَّقَوِّي، تو وہ صرف کس کے لیے ہوگا؟ تقوی کے لیے ہوگا. تقوی صرف کس کے لیے آئے گا بھائی؟ تقوی، اس میں ظاہر اگر مقدم ہو تو صرف تقوی کے لیے آئے گا. وَإِنْ كَانَ مُظْهَرًا، اور اگر وہ ضمیر تھی، فقد یکون للتقوی وقد یکون للتخصیص، تو وہ کبھی کسی صرف کس کے لیے ہوگی؟ تقوی کے لیے، اور کبھی صرف تخصیص کے لیے. من غیر تفرقۃ بینما یلی حرف النفی وغیرہ، بغیر فرق کیے اس مسند الیہ کے درمیان جس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہو، حرف، جو ملا ہوا ہو حرف نفی کے ساتھ، وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھائی، چاہے وہ مسند الیہ حرف نفی کے ساتھ ملا ہوا ہو یا ایسا مسند الیہ نہ ہو، اس کے علاوہ ہو. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کیا خلاصہ ہوا بھائی؟ شیخ عبد القاہر کیا فرماتے ہیں؟ اصل دار و مدار کس پر ہے؟ مسند الیہ کے ساتھ حرف نفی کے ملنے پر ہے. ملا ہوا ہو تو صرف کس لیے آئے گا؟ تخصیص کے لیے. اور اگر ملا ہوا نہ ہو تو پھر تخصیص کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور علامہ سکاکی کیا فرماتے ہیں؟ اصل دار و مدار کس پر ہے؟ وہ جو مسند الیہ آپ نے مقدم کیا اس پر ہے. اگر وہ نکرہ ہے تو، اور وہاں کوئی مانع تخصیص بھی نہیں ہے، تو پھر یہ صرف کس کے لیے ہوگا؟ تخصیص کے لیے ہوگا. اور اگر وہ کیا ہو بھائی؟ اگر معرفہ ہو تو پھر اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر؟ اگر اس میں ظاہر ہو تو وہ صرف کس کے لیے ہوگا؟ تقوی کے لیے ہوگا. اور اگر وہ ضمیر ہو تو پھر تقوی کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور تخصیص کے لیے بھی ہو سکتی ہے بھائی. چلیے، مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.